शुरू खुदावंद करीम के नाम से जो सारे जहान का पालने वाला है। दुरूद और सलाम व पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान हज़रत अहले बैत पर। नाज़रीन, हदीस में आया है कि जो शख्स एक रोज़ेदार को अफ्तार कराता है, गोया वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे उसने ख़ुद रोज़ा रखा, यानी वो ख़ुद उस रोज़े में और उसके सवाब में शरीक है। रोज़ा जहाँ इंसान को फर्दी नेमतें, फर्दी खसूसियात, एक शख्स की ज़ाती उसकी सलाहियतों को उजागर करता है, उस तरह एक रोज़ा जो है वो माशरे के अंदर भी एक मोहब्बत, एक भाईचारा और एक इत्तेहाद पैदा करता है। आपने देखा होगा रोज़े के वक्त खयाबान में, सड़कों में, जबकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते, मगर रोज़े के वक्त कोशिश करते हैं कि जो रोज़ेदार भी उस वक्त उनके करीब है, उनके पास से गुज़र रहा है, उसको अफ्तार कराई जाए, उसके इस सवाब में उसको शरीक किया जाए। जी हाँ, ये रोज़ा ही है कि जो इंसान के फ़र्क को ख़त्म करता है, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करता है, उनके अंदर भाईचारगी को ईजाद करता है। इसी रोज़े की वजह से इंसान एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है और हकीकी मुसलमान बन जाता है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में अपने मेहमान को दावत दिए, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान खुदा में नुसरत अब्बास कुम स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी हमने स्टूडियो में मौलाना हुज्जत इस्लाम व मुस्लिमीन सैयद एहतशाम जदी साहब को दावत दिया। जी मौलाना साहब, सलाम करते हैं आपकी खिदमत में।
वालेकुम अस्सलाम व रहमत।
बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह जो है वो अपने कीमती वक्त निकाल कर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आज जिस मौजू पर हम चाहेंगे कि नाज़रीन जो है वो आपसे इस्तफादा करें, वो मौजू है कि रोज़ा जो है वो इंसान के अंदर, माशरे के अंदर एक भाईचारा और एक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करता है।
ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर मुआशरती जामियत पाई जाती है। बाज़ इबादतें इस तरह की हैं परवरदिगार आलम की कि वो ऐसे भी अदा हो सकती हैं मुआशरती बना करके। रोज़े के सिलसिले में भी ये चीज़ है कि अगर इंसान जंगल में तन्हा हो
जी
तो रोज़ा भी रख सकता है और ख़ुद ही इफ्तार भी कर सकता है। नमाज के लिए तन्हा है अगर वीराने में तो अपने से नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन इन दोनों में जो फजीलत रखी गई है वो ये रखी गई है कि अगर इज्तिमा के साथ नमाज़ पढ़ोगे तो एक रकात 200 रकात के बराबर हो जाएगी। इसी तरह मुआशरती एतबार से रोज़े के पहलू को ज़्यादा उजागर किया गया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाबान के आखिर में माह मुबारक की आमद के ऊपर खुतबा इरशाद फरमाया था तो उसमें आपने ताकीद फरमाई थी कि देखो अपने भाइयों को इफ्तार कराओ, इसलिए कि जो अपने भाई को इफ्तार कराएगा गोया ऐसा ही होगा कि जैसे वो खुद रोज़ा रहा। आपने अभी उस हदीस को पेश भी किया था। बहरहाल बड़ी फजीलत थी। अस्हाबे किराम ने पैगंबर की खिदमत में यह अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम में से बहुत से लोग फ़कीर हैं, हम इफ्तार नहीं करा सकते, दूसरों को खाना नहीं खिला सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे पैगंबर के नज़दीक जो अस्हाबे सुफ़ा में से थे
जी,
बहुत ज़्यादा फ़कीर थे, दूसरों के दस्तगर थे। किसी ने ये कहा तो पैगंबर ने उस सवाब को कम न करने के लिए और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कि इसकी इफ्तार कराने की अहमियत क्या है, उसे उजागर करने के लिए आपने ये फरमाया कि अगर कोई एक खुरमा उसे तकसीम करे, एक खुरमा अगर किसी के पास हो और उसे वो तकसीम करे, आधे खुरमे से खुद इफ्तार करें और आधे खुरमे से अपने भाई के का रोज़ा खुलवाए, तो गोया वो, या फिर एक घूंट पानी व शरबतिम मिनल मा या मिम्मा, एक घूंट पानी भी अगर किसी के पास हो और वो उस एक घूंट पानी से किसी का रोज़ा इफ्तार कराए तो परवरदिगार आलम اسے اتنا ثواب دے گا اور اتنا اجر دے گا، تفصیلی یہ ہے وہ حدیث. تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر جو روح ہے پیغمبر کی، پیغمبر کی اس حدیث میں جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے نزدیک کرنا، ایک کو دوسرے کے بارے میں سوچنے کے لیے آمادہ کرنا، ایک کو دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار کرنا. یہ اہم پہلو ہے اور یہ اہم سبق ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی معاشرے میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی معاشرے کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی، عام دنوں میں بھی اگر آپ اگر کوئی معمولی سی چیز، ایک ٹافی دیتے ہیں کسی کو، تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، تھینکس کہتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، متبسم چہرے سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ سلسلہ اگر دو چار مرتبہ ہو تو دل ایک دوسرے سے اور نزدیک آتے ہیں. ٹافی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کسی ایک چھوٹی سی مٹھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک کھجور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو بار بار یہ سلسلہ متعدد مرتبہ جاری ہے، اس سے جو قربت پروردگار عالم پیدا کرانا چاہتا ہے دو مسلمانوں کے درمیان یا دو اللہ کے بندوں کے درمیان، جو قربت پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بھائی چارگی لانا چاہتا ہے، وہ بھائی چارگی اس کے اندر اجاگر کی جاتی ہے.
صحیح.
روزہ سب رکھ رہے، افطار کے وقت چند افراد اکٹھا ہو گئے
جی،
اور یہ جو چند افراد اکٹھا ہو گئے تو کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، سب اکٹھا ہو گئے. جب سب اکٹھا ہو گئے تو پانچ سات آٹھ آدمی اگر اکٹھا ہوئے تو جتنے آدمی اکٹھا ہوئے اتنی نعمتیں ایک ساتھ ہو گئیں،
ایک ساتھ ہو
گئی. اور جب یہ نعمتیں ایک ساتھ ہو گئیں تو مثلا آپ کا مال ہم نے کھایا، ہمارا مال آپ نے کھایا، ان کا مال انہوں نے کھایا، ان کا مال انہوں نے کھایا، یہ جو لمس ہو رہا ہے چیزوں کا، یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے چیزوں کا، یہ ایک روح کی بیداری کا ذریعہ بن رہا ہے.
صحیح.
اور وہ روح ہے بھائی چارگی کی بیداری.
جی،
بھائی چارگی کی روح.
گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، روزہ انسان کے اندر بھائی چارگی اور اتحاد پیدا کرتا ہے، اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے. لیتے ہیں ایک بریک. خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں نصرت عباس کم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ روزہ انسان کے اندر بھائی چارگی اور اتحاد پیدا کرتا ہے. جی مولانا صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جب چند لوگ ایک ساتھ افطار کے ٹائم پر بیٹھتے ہیں تو گویا وہ افراد نہیں بلکہ کئی نعمتیں ہوتی ہیں جو ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوتی ہیں.
یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے نا، اس چیز کا ایک ظاہری پہلو ہے. آپ کے گھر سے، آپ اپنے گھر سے کچھ لے کر کے آئے، وہ کچھ لے کر کے آئے، وہ کچھ لے کر کے آئے، یہ مادی چیز ہے کہ جو اکٹھا ہو گئی اور آپ کو ایک مسرت حاصل ہوئی، اس لیے کہ ایک ساتھ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں ایک ہی نعمت تھی، لیکن آپ نے جب اکٹھا ہو کر کے افطار کیا تو متعدد نعمتوں سے پروردگار عالم نے آپ کو سیراب کیا. یہ ایک مادی جہت ہے، لیکن اس مادی جہت میں بھی وہ بھائی چارگی کی روح پروردگار عالم پیدا کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہونے والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبتوں کو شیئر کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم اسی روزے کے ذریعے یہ جذبات اور یہ احساسات روزہ داروں کے اندر پیدا کرتا ہے. اس میں اتحاد بھی آ جاتا ہے، یگانگت بھی آ جاتی ہے، بھائی چارگی بھی آ جاتی ہے، محبت بھی آ جاتی ہے. اور جب یہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے تو اس معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ضرورت مند بھی ہو اور گھٹ گھٹ کر کے زندگی بسر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا، اور جب دل ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو دل کی باتیں زبانوں کے اوپر آتی ہیں، اور جب دل کی باتیں زبانوں کے اوپر آتی ہیں تو ایک دوسرے کی احتیاجات ایک دوسرے سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، صاحب قدرت ہوتا ہے، صاحب قوت ہوتا ہے، صاحب مکنت ہوتا ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو. اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک معاشرے میں اتحاد اور بھائی چارگی. اسی طرح سے جو صلہ رحم میں متعدد موقعوں کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحم کیا ہے, اگر ہم اپنے خاندان میں, اپنے ایک خاندان میں, ایک فیملی کے اندر چند افراد ہیں, ایک دوسرے کا دل اپنے ہاتھ میں لیں, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو محسوس کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھیں روزے کے افطار کے وقت, وہ فیملی ادھر سے آ رہی ہے, وہ افراد ادھر سے آ رہے ہیں, کچھ افراد ادھر سے آ رہے ہیں, ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک بزرگ دادا اور دادی کے زیر سایہ یا ماں باپ کے زیر سایہ چند بھائی اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آئے اور ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھے, یہ وہ دسترخوان ہوگا کہ جہاں بہت سی نعمتیں بھی کھانے کو ملیں گی, یعنی مادی جہت سے سیرابی ہوگی, اور روحانی جہت سے جو سیرابی ہوگی وہ یہ کہ صلہ رحم کی ادائیگی ہوگی اور صلہ رحم پورا ہوگا. یہ چیز جو صلہ رحم سے حاصل ہوگی اس کا سرمایہ اصلی جو ہوگا, اصلی سرمایہ اس کا اتحاد ہوگا, یہ خانوادہ متحد ہوگا. اور اس طرح سے متعدد خانوادے متحد اور اتحاد والے معاشرے کو سامنے لائیں گے. میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو صلہ رحم ہے کہ جس سے بھائی چارگی کو پیدا کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم, اور جس کے ذریعے تعلیم اہل بیت یہ ہے کہ جس کے ذریعے اتحاد کی فضا قائم کی جائے, وہ صلہ رحم کتنے فائدے کی چیز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. متعدد چیزیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ صلہ رحم,
صاحب انشاءاللہ حدیث کو جاری رکھتے ہیں, پہلے چلتے ہیں بریک کی طرف. جی ناظرین, ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہے گا, لیتے ہیں ایک بریک.
یہ بازار جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈھاکہ شہر کا سب سے پرانا منڈی بازار ہے. اس بازار میں نہ صرف پھل ہی فروخت کیا جاتا ہے بلکہ سبزیوں کی بھی خرید و فروخت کی جاتی ہے. چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر طرف آپ کو بھیڑ ہی بھیڑ نظر آئے گی, اور معمول سے ہٹ کر آپ کو چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. خاص طور پر افطاری کے وقت لوگوں کا گھروں سے باہر نکل آنا اور افطاری کے لیے سامان کی خرید و فروخت کرنا, جس کی وجہ سے عوامی منڈی میں آپ کو ہر طرف ہجوم ہی نظر آئے گا. اور اسی بازار کے دوسری طرف لذیذ کھانوں کا بہت بڑا مرکز بھی ہے, جس میں مختلف قسم کے روسٹ اور بھنے گوشت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور یہاں بھی لوگوں کی کافی تعداد نظر آئے گی, چونکہ ماہ رمضان میں زیادہ تر لوگ ادھر مسافر خانوں میں اپنے گھر والوں کے بغیر رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسانی کا سبب بنتا ہے کہ وہ بازار سے پکا پکایا کھانا لا کر اپنی افطاری کریں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو خاص کر باہر جا کر شام کا کھانا تناول کرنا پسند کرتے ہیں اور شام کو علاقی ہوٹلوں میں جا کر اپنا روزہ افطار کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسانی کا سبب بنتا ہے کہ وہ بازار سے پکا پکایا کھانا لا کر اپنی افطاری کریں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو خاص کر باہر جا کر شام کا کھانا تناول کرنا پسند کرتے ہیں اور شام کو علاقائی ہوٹلوں میں جا کر اپنا روزہ افطار کرتے ہیں, وہ بھی یہاں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور اسی بازار کے دوسری طرف مٹھائیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی فروخت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, چونکہ یہ بازار ڈھاکہ شہر کا سب سے بڑا بازار ہے. لہذا اس شہر کے زیادہ تر لوگ اسی شہر سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں دوبارہ سے آپ کو اس موضوع کی طرف جو کہ ہمارا چل رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر بھائی چارہ اور اتحاد کی فضا قائم کرتا ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ ایک حدیث کا ذکر کر رہے تھے۔
وہ حدیث جو میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں اتفاق سے صلہ رحم سے متعلق ہے، لیکن صلہ رحم بھی اتحاد اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ میں اس کی فضیلت کے طور کے اوپر جو پانچویں امام نے صلہ رحم کے فوائد بیان کیے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت افسوس کا مقام ہے اور بہت ہی صدمے کی جگہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں جو چکلش پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ غلط کرنے کی فکریں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، نہ خدا اس سے خوش ہے، نہ رسول اس سے خوش ہے، نہ قرآن اس سے خوش ہے، نہ اہل بیت اس سے خوش ہیں، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صلہ رحم کی طرف جو ہمارے اندر یگانگت، دوستی، محبت اور بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں، اور اس صلہ رحم سے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم انسان کے اعمال کو اچھا بنا۔ ہم کوئی عمل کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل تنہا ہمارا عمل ہے، لیکن اگر ہم نے صلہ رحم کیا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا، ہم وہ عبادت کر رہے ہیں، دوسرا ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہم نے پوری کی، وہ ہمارے لیے دعا خیر کر رہا ہے، ہمارے عمل اچھے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم میں کوئی کوتاہی پائی جاتی، وہ کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، وہ برے اعمال جو ہم کر رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ نیک اعمال لینے لگیں گے، اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ دوسری قیمتی چیز جو کیا ہے وہ یہ کہ بلائیں اور مصیبتیں، صلہ رحم جو لوگ کرتے ہیں ان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، ان سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کون ایسا انسان ہے کہ جو بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہے، لیکن اس کو ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ اسی گھر کے اندر کہ جس گھر کے اندر وہ زندگی بسر کرتا ہے، اسی گھر کے اندر فراہم کیا گیا ہے۔ تم اپنے بھائی کا اچھا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی کوئی ضرورت اگر اس میں اٹکا ہوا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی مشکل کو دور کر دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے۔ کتنی پیاری سی چیز ہے، اور یہ ایسی پریکٹیکل چیز ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی بہت بڑی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑا زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ تسبیحیں کھلانے کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ انفاق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہزاروں لاکھوں خیرات کرو تب جا کر تمہاری بلائیں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ نہیں، اپنے گھر میں اپنے جیسے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی مصیبت کو دور کرو، اللہ تمہاری مصیبت دور کرے۔ تیسری بات کیا، پروردگار عالم ایسی ہی کار خیر کرنے والے کو اس کی دولت میں، اس کی ثروت میں، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ پانچویں جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے، اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں پروردگار عالم اضافہ کرتا ہے۔ کس لیے؟ اسی بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے۔
صحیح،
اگر یہ بھائی چارہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، افسوس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بھائی بھائی نہیں ہیں آج کے زمانے میں۔
جی،
ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے، روزے کے اندر حکم دیا گیا ہے صلوا ارحامکم، روزہ تمہارا روزہ نہیں ہو سکتا اگر صلہ رحم نہیں کر سکتے، اور اگر صلہ رحم کرو گے تو تمہاری بلائیں دور ہوں گی، تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ یہی تو چاہتے ہو، یہی تو چاہتے ہو۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ اسی روزے سے ملے گا کہ جس روزے میں یہ کہا گیا سلو ارحامکم، روزہ رکھو تاکہ جذبہ صلہ رحمی پیدا ہو. جب جذبہ صلہ رحمی پیدا ہوگا تو اتحاد اور یگانگت اور بھائی چارگی کا جذبہ بھی فروغ پائے گا، اور جتنا یہ جذبہ فروغ پائے گا اتنا ہی معاشرہ ہمارا پر فروغ اور نورانی بنے گا.
بہت شکریہ مان صاحب. انشاءاللہ گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ روزہ انسان کے اندر بھائی چارہ اور ایک اتحاد کی فضا قائم کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا ماہ رمضان کے مشترکہ اعمال، یعنی وہ اعمال جو ماہ رمضان کے پورے 29 یا 30 دن کے دن، رات یا سحری کے وقت انسان انجام دے. تو ماہ رمضان کے جو اعمال ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. دن کے اعمال ہیں، رات کے اعمال ہیں، اور سحری کے اور افطار کے خصوصی جو اعمال ہیں وہ بھی کتب ادعیہ کے اندر ذکر ہیں. تو ان میں سے بہت سارے ہیں، لیکن میں بعض ایک کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین خود جو ہیں جو مفصل اعمال ہیں ان کے لیے جو دعا کی کتابیں ہیں، مخصوصاً مفاتیح الجنان سے اگر آپ آشنا ہیں تو اس کی طرف خود رجوع فرمائیں. جو بہت ہی زیادہ اہم اور امپارٹنٹ ہیں دن کے اعمال میں اور رات کے اعمال میں، وہ دعائے یا علی و یا عظیم ہے. مستحب ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد یا علی و یا عظیم کے جو معروف دعا ہے اس کی تلاوت کرے، اس کا بے انتہا ثواب ہے. اسی طرح ایک اہم دعا جو حج کے حوالے سے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، وہ کتب ادعیہ میں موجود ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا، کہ وہ حج کی دعا ہے. ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کو انجام دے، اور اس دعا کا اثر جو ہے بے انتہا مجرب ثابت ہوا ہے. بہت سارے افراد نے بھی تجربہ کیا ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ اور پوری دوام کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کرے ہر نماز واجب کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی اسے حج نصیب ہو جائے گی. جو تیسری دعا ہے جو آخر میں ان دو دعاؤں کے بعد پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان میں اور بہت زیادہ بامعنی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی دعا ہے، جس میں فقیروں کا بھی ذکر ہے، مسافروں کا بھی ذکر ہے، قرض دار افراد کا بھی ذکر ہے. یہ دعا بہت زیادہ مستحب ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے گی. اسی طرح رات کے اعمال میں جو ہیں وہ سب سے پہلا جو عمل علماء فرماتے ہیں وہ خود افطار کرنا ہے، کہ انسان کے لیے مستحب ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے کہ انسان افطار کا اہتمام کرے اور اذان کے وقت جو ہے وہ افطار کرے. روایات میں ہے کہ افطار کے وقت خداوند متعال جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے ایک خاص تعداد میں، 10,000 12,000، مختلف روایات میں مختلف ہے، 5,000. افطار کے وقت خداوند متعال جہنم سے ایسے افراد کو آزاد کرتا ہے جن کے لیے بخشش کا عذاب کے بعد وعدہ دیا ہے. دیکھیں، بعض جہنمی ایسے ہیں جن کے لیے دائم الابد جو ہیں جہنم میں، وہ افراد وہ ہیں جو مشرک ہیں، لیکن وہ افراد جو مومن تھے، مسلمان تھے، لیکن گناہ کا مرتکب ہوئے تھے، ان پر عذاب ہے، جہنم ہے، لیکن ایک بہانے سے یا ان کے جو ایک مدت ہے جب وہ پوری ہوتے تو خداوند متعال آزاد کرتا ہے. تو ایسے افراد کو افطار کے وقت خداوند متعال آزادی کی سند دیتا ہے. اور فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی رات میں افطار کو عشاء کی نماز کے بعد انجام دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عشاء کی نماز پڑھنے تک انسان کے اندر ضعف کا احساس نہ ہو، یا کوئی اس کا منتظر نہ ہو مہمانوں میں سے، یا اس پہ کہیں مہمانی پہ نہیں بلایا گیا ہو. تو ایسے صورت میں افطار عشاء کے بعد انجام دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس طرح افطار کے لیے جو دعائیں معصور نقل ہوئی ہیں، اللہم لکا صمت وعلی رزقک کا افطر، تو اسی طرح سحری کی بہت ساری دعائیں ہیں، دعائے سحر ہے جسے دعائے بہا کہتے ہیں، اور اسی طرح دعائے ابی حمزہ سمالی ہے، کافی لمبی ہے. اگر وہ ایک جلسے میں نہیں پڑھ سکتا، ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا ہے، تو علماء کی یہ روش رہی ہے کہ وہ کئی دنوں میں اس دعائے ابی حمزہ سمالی کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ دعائیں جو کتابوں کے اندر مستحب ہیں اور یہ اعمال انشاءاللہ تعالی ناظرین بجا لائیں، خدا ان متعال ہم سب کی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ہم آپ کو دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کے اندر بہت گنجائش ہے مگر ہمارا وقت بہت محدود ہے۔ جی مولانا صاحب، گفتگو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہم انجام تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ گفتگو کے اندر وسعت اتنی ہے، کیونکہ خود ایک روزہ ایک ایسی معنویت ہے کہ وہ اس مادیت میں سمیٹی نہیں جا سکتی، مگر کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے میں چاہوں گا کہ آخری پیغام کس طرح روزہ انسان کو اتحاد کی طرف اور ایک بھائی چارے کی طرف لے کر جاتا ہے۔
میں آخر ایک گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند عالم کی جانب سے فرض کی ہوئی عبادتوں کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ہمارے اپنے لیے، نماز ہمارے اپنے لیے، حج ہمارے اپنے لیے، زکوٰۃ، خمس ہمارے اپنے لیے۔ نہیں، یہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ روزہ بھی ہمارے بھائیوں کے لیے، رکھ ہم رہے ہیں، تعمیر وہاں ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر تعمیر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، اس روزے کو اس جذبے سے اگر ہم رکھیں گے تو خداوند عالم ہمارے اس روزے کو بحسن وجہ قبول کرے گا، اور اگر ہم نے صرف اپنی مرضی کے مطابق، اپنے جینے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، ایک مہینہ نہیں پوری عمر روزہ رکھا ہو، خداوند عالم ہمارے اس روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مومن بھائی کے ساتھ اخوت اور برادری کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اور ہمارا محدود سے محدود روزہ بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں عظیم بن کر کے قبول کیا جائے گا۔
بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے قیمتی اوقات میں سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ جی ناظرین، جہاں پر ہر عبادت انفرادی پہلو رکھتی ہے، انفرادی اس کے جو ہے وہ اثرات ہیں، وہاں پر ان سب عبادتوں کے اجتماعی اثرات بھی ہیں، اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت ہے جس کے اجتماعی پہلو جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر عملی طور پر ہم اس حدیث کو جو ہم نے شروع میں تلاوت کی کہ پروردگار انسان کو جس طرح ایک شخص کو روزہ کھلواتا ہے اس کا بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کہ ایک خود روزے دار کا ثواب ہے، اگر ہم اس کو عملی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان 30 دنوں کو تقسیم کریں اور خود اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسایوں کو اپنے گھر افطار پر بلائیں تاکہ ہمارے اندر بھائی چارگی اور ایک اتحاد کی فضا قائم ہو سکے۔ اسی خیال کے ساتھ کہ ہمیں آپ افطار کے موقع پر دعا میں یاد رکھیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔